بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 اگست 2013، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ حدید کے آخری رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورہ حدید کا اب یہ آخری رکوع ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا. اس رکوع کا جو مضمون ہے وہ اصل میں تتمہ ہے، تکملہ ہے اسی 25ویں آیت کا، تو تیسرے رکوع کی آخری آیت ہے جس پر دو اجتماعات جمعہ میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کوشش کی ہے کہ اس کا مفہوم حتی الامکان اپنی حد تک آپ کو بہتر انداز سے آپ تک پہنچا سکوں، لیکن قرآن مجید، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کے اندر، اس کی آیات میں اور ایک ایک حرف میں جو معانی کے سمندر پنہا ہیں، حکمت کے اور معرفت کے جو موتی ہیں، ان سب کو پرو لانا اور چن لینا کسی شخص کے بس کی بات نہیں. لیکن جو میسج ہے اصل میں، ہمارا سٹریس اس پر ہے. اور اس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو جو بھیجتا رہا، تو اس صورت میں اس کا جو ایک اہم مقصد بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دو چیزیں دے کر بھیجا، کتاب اور میزان. میزان جو دنیا میں نصب کی جائے، نظام عدل اجتماعی، جس کے لیے قرآن مجید کی دوسری اصطلاح دین حق، ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم جو حق پر، انصاف پر، عدل پر مبنی ہو، مشتمل ہو اور حق و انصاف کا ضامن بن جائے، وہ نظام. اس نظام کے حوالے سے رسولوں کا مشن یہ تھا کہ وہ اس نظام کو قائم کیا جائے، اس کو نصب کیا جائے. میزان جو دی گئی ہے تو صرف اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے قصیدے پڑھ لیے جائیں یا اس کی مدح میں، اس کی ستائش میں، اس کی تعریف میں تھیسس لکھ دیا جائے، مضامین لکھ دیے جائیں، تقاریر کر دی جائے. نہیں، قائم کرو، نصب کرو تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تو تمام رسولوں کا بھیجے جانے کا جو مقصد تھا یہ بھی تھا. ایک مقصد وہ جو سورہ نساء میں بیان ہوا, اتمام حجت, لوگ اللہ کے ہاں قیامت کے دن یہ نہ کر سکیں, یہ عذر نہ پیش کر سکیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا, ہم تک تو حق بات پہنچی ہی نہیں, اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کیا خیر ہے کیا شر ہے, کیا برائی ہے کیا اچھائی ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا توحید ہے اور کیا شرک ہے, ہمیں تو معلوم نہیں تھا. اگرچہ اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ توحید اور اللہ کی پہچان انسان کی فطرت کا حصہ ہے اور اسی کی بنیاد پر ہر شخص سے بھی محاسبہ ہوگا, چاہے کسی تک رسول کی اور نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو, لیکن وہ محاسبہ قدر ہلکا ہوگا. اور جن تک نبی اور رسول کی بات پہنچ گئی, دعوت پہنچ گئی, اب ان کا محاسبہ سخت ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا, تفصیلات کا علم نہیں تھا. اتمام حجت. اور دوسری بات, جو نظام دیا گیا اس کا قیام, وہ ہے جو اس صورت کا موضوع. تو نہ چاہیے یہ تمام رسولوں کے ذمے تھا, یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں ہے کہ آپ دین کو قائم کریں اور اس کے لیے تلوار لے کر جو ہے اور نکل کھڑے ہوں جہاد و قتال فی سبیل اللہ, اور مسلمانوں کو بھی اس کام میں لگایا آپ نے. تو یہ خاص معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, تمام رسولوں کے ذمے یہ مشن تھا. پھر کیا ہوا, آج کی دنیا جو ہے وہ تو زیادہ جس مذہب سے واقف ہے اسلام کے علاوہ وہ تو عیسائیت ہے. عیسائیوں کے ہاں تو سرے سے جنگ اور قتال کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں وہ تو یہ ہے کہ کوئی ایک شخص دوبارہ ایک گال پر تھپڑ رسید کرے دوسرا بھی پیش کر دو, ناحق دعویٰ کر کے تمہاری عبا جو ہے وہ اوپر کا جو لباس ہے وہ اتارنا چاہے تم کرتا بھی پیش کر دو. وہاں تو یہ, اور وہاں تو رہبانیت ہے, ترک دنیا ہے, جنگ قتال جہاد قتال اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے, دنیا سے کٹ کر بیٹھ جاؤ. تو کیا اللہ کے رسول نہیں تھے وہ؟ آج تو بڑی دنیا, دنیا کا ایک بڑا حصہ ان کو رسول مانتی. اس وقت جو آسمانی مذاہب تین ہی ہیں جو معروف ہیں اور جن کے پیروکار سب دنیا میں موجود ہیں, یہودیت ہے تو اس کا تناسب بہت کم ہے, عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے تعداد کے اعتبار سے اس وقت دنیا, نمبر ٹو پر ہے اسلام. تو آسمانی کتابیں تو یہ کہہ رہی ہیں, اور آسمانی مذہب کے ماننے والے جو ہیں اس وقت جو سب سے بڑی تعداد میں ہیں وہ تو یہ تصور رکھتے ہیں. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک گویا کہ اشکال کہیں, ابہام کہیں, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب خود قرآن دے رہا ہے یہاں پر. چنانچہ اسی 25ویں آیت کو گویا سمجھئے کہ اس کا تکملہ ہے, تتمہ ہے. اب یہ آخری رکوع, فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ, ہم نے ہی بھیجا تھا رسول بنا کر نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, اور ہم نے ان دونوں ہی کی ذریت میں, ان کی اولاد ہی میں نبوت اور کتاب رکھ دی, طے کر دیا کہ نبوت اور رسالت اور آسمانی کتاب اگر کسی کو ملے گی تو وہ انہی دو جلیل القدر رسولوں کی ہم اولاد ہی میں ہوں گے. ویسے تو نو انسانی پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں, لیکن یہ مضمون قرآن مجید میں دو جگہ آیا. حضرت نوح کا معاملہ تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. طوفان نوح میں اس وقت تک جتنی بھی انسانی آبادی تھی وہ ایک ہی جگہ پر تھی اور وہ سب کے سب غرق ہوئے. بچا لیے گئے وہ لوگ کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی پر سوار تھے, جن میں ان کے تین بیٹے بھی تھے اور کچھ ایمان لانے والے جو تھے وہ بھی اس کے اندر شریک تھے. ایک بیٹا قرآن کہتا ہے اور بڑے واضح الفاظ ہیں کہ وہ بھی غرق ہوا کفار کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ, ان کی آنکھوں کے سامنے, حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے, اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں تھا. چنانچہ یہ ایک بہت اہتمام کے ساتھ یہ مضمون آیا سورہ ہود میں. اب وہ جو آگے ہمیں جو ہسٹری ملتی ہے اور بائبل بھی یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد جو نسل آدم چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کے تین بیٹوں سے آگے چلی ہے. اب پوری دنیا اس وقت اصلاً تو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن حضرت آدم کے بعد دو تین نبی اور آئے ہیں، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں. کوئی 2500 سال کا فصل محسوس ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام ہی واحد تھے اب آگے کی جن کی آگے ذریت چلی ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پوری نوع انسانی حضرت نوح کی اولاد ہے. چنانچہ اب ان کے خاندان ہی میں نبوت اللہ نے طے کر دی کہ اس سے دائیں بائیں نہیں جائے گی. تو بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی نوح علیہ السلام کا معاملہ. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس کے کافی عرصے بعد کے ہیں، اور وہ حضرت نوح کے تین بیٹوں میں سے حضرت سام کی اولاد ہے. سام، حام، یافس، یہ تین بیٹے تھے. یہ سامی النسل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ عرب کا حصہ تھا، عراق کا، جہاں پر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ پورا علاقہ جو ہے یہاں سیمیٹک سے سامی النسل آباد. اب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان دو ہی کی اولاد میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا. گویا حضرت ابراہیم کے بعد اب نہ حامی النسل لوگوں میں کوئی رسول آیا، نہ یافس میں سے کوئی آیا، اب صرف حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے جو کہ سامی النسل تھے، اور ظاہر بات ہے سامی النسل تو اور بھی بہت لوگ ہوں گے، لیکن ان میں سے بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ مقام عطا کیا کہ اس کے بعد جو بھی نبی اور رسول آئے وہ انہی کی ذریت میں سے. والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ریپیٹ ہوتے ہیں. چنانچہ یہی مضمون سورہ قصص میں بھی آیا، اور وہاں پر بھی یہی بات آئی ہے، بلکہ سورہ عنکبوت ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح اور ابراہیم کی اولاد ہی میں ہم نے نبوت اور رسالت رکھی ہے. تو اب جو بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. چنانچہ ان میں سے ایک سلسلہ تو بڑا معروف ہے، اور وہ ہے بنی اسرائیل. دوسرا بھی بہت معروف ہے، بنی اسماعیل. اور جب یہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا تھا تو کلنٹن نے یہ کہا تھا کہ آج میں نے دو کزنز کو آپس میں ملا دیا، ایک بنو اسماعیل، ایک بنو اسرائیل، ایک حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کی اولاد، دوسرے حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے، ایک بیٹے بڑے بیٹے تو ہیں حضرت اسماعیل، ان کی اولاد میں یہ عرب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، ان کی اولاد بنی اسرائیل، وہ آگے چلی ہے، اور وہاں نبوت اور رسالت کا سلسلہ بہت زیادہ نظر آتا ہے. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 1400 سال ایسے ہیں کہ اس نسل میں نبوت اور رسالت مسلسل رہی، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی یا رسول موجود نہ ہو. اب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. تو یہ تاریخی طور پر ہی سمجھ لیجیے کہ اس وقت اور بانی محترم نے، والد محترم نے اس پورے پس منظر کو اپنی اس کتاب میں بھی حصہ اس کا بنایا ہے جو آج کل کا ایشو بھی ہے کہ یہی دو اقوام ہیں بنی اسرائیل اور بنو اسماعیل، اور اس میں مسلمان اور یہود، یہ ہیں جو آپس میں مد مقابل ہیں، اور آخری جو بڑی جنگیں لڑی جائیں گی وہ اصل انہی کے درمیان ہوں. جس کا آپ نقشہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، مصر میں کیا ہو رہا ہے اور شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر انشاءاللہ میں کچھ بات کروں گا. تو بہرحال یہ ہے، ایک ان کا ماضی بھی ہونا چاہیے. کتاب کا عنوان ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. یہود کون ہے؟ سابقہ مسلمان امت. عیسائی کون ہے؟ سابقہ مسلمان امت. اب موجودہ مسلمان امت یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ایک حصہ ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت انہی کی نسل میں آگے چلی ہے، یہ ہم نے فیصلہ کر دیا. چنانچہ ان کا لقب کیا؟ امام الناس. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب ان انبیاء بھی انہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ میں نے دو سلسلے تو بتائے، ان کا بیٹے حضرت اسماعیل بڑے بیٹے، وہ بھی اللہ کے رسول، اگرچہ پھر اس شاخ میں پھر ایک ہی رسول اور آئے اور وہ سب پر حاوی ہیں اور سب سے افضل ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری شاخ حضرت اسحاق، حضرت اسحاق بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی، پھر ان کی اولاد میں آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا، حضرت موسیٰ اور ہارون کو، اور وہاں سے وہ سلسلہ چلا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ دوسری شاخ چل رہی ہے. ایک تیسری شاخ بھی تھی، اسے بنی قطورہ کہتے ہیں، اور اسی میں کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ مدین کے علاقے میں آباد ہوئے تھے. ان کا زیادہ تفصیلی تذکرہ جو ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، لیکن تاریخی طور پر وہ ایک تیسری شاخ بھی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے نبوت اور رسالت تو بڑی محدود ہو گئی، حضرت ابراہیم کے بعد صرف ان کی نسل میں اور بقیہ دنیا محروم. تو اس کا بھی ایک امکان ہے، والد محترم نے اس پر تفصیل سے گفتگو بھی کی ہے، کہ یہ بہرحال حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے وہ بھی بہت پھیلی ہے اور بہت دور دور تک گئی ہے. یہ صحیح ہے کہ زیادہ حصہ جو ہے اسی عرب کے علاقے کے اندر آباد رہا ہے، لیکن وہاں سے بھی بنی اسرائیل کی بھی بہت سے قبیلے جو ہیں وہ دنیا میں پھیل گئے تھے بہت شروع میں، لوس ٹرائبز ان کے جو ہیں مشہور ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں لگا. تو وہ دنیا میں اور جگہوں پر بھی آباد ہوئے. تو جو بھی نبی اور رسول ہے بہرحال اے ان کی جو ہے نسل میں سے، ضروری نہیں کہ وہ صرف عرب میں آیا ہو، دنیا میں پھیلے ہیں وہ. چنانچہ بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں ذوالکفل کا لفظ آیا ہے، ایک نبی کا ذوالکفل. تو ایک تحقیق یہ ہے کہ اصل میں اب ایک رائے ہے، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی حتمی ہے، قیاس ہے، کہ گوتم بدھ جو ہے وہ کپل وستو کا رہنے والا تھا. کپل یا کفل، اب وہ عربی میں پے تو ہے نہیں، اس کو جب بھی آپ اس کو کوئی پے، ہمارے ہاں پے کا لفظ آئے گا تو وہ فہاں پر فا ہوتا ہے فا، تو کفل یا کفل کا لفظ ذوالکفل، کفل والا، اس کا امکان ہے کہ وہ بھی نبی ہو اور اس کی تعلیمات بھی اصلاً، وہ ظاہر بات ہے جب نبی ہے تو وہ بھی وہی آسمانی ہو جو بعد میں اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہو. جیسے کہ اگر ہمیں نہ معلوم ہو اور قرآن نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو کہ انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے، تو اپیرنٹلی جو کچھ مواد دستیاب ہے اس کے مطابق ہم تو ماننے والے نہیں تھے کہ وہ اللہ کے نبی. تو یہ تو قرآن کے بتانے سے معلوم ہے، خاص طور پر انجیل کو پڑھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس قدر دغویات بھی اس کے اندر شامل تھی، اللہ کی کتاب ہرگز نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن ہی بتا رہا ہے. اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، اصل کتابیں گم گئی ہیں، بہت عرصے کے بعد حافظے سے جو ہے یہ تحقیق ہے، بہت عرصے کے حافظے کے بعد مرتب کی گئی ہیں، اور ان کے اندر بھی بے شمار اناجیل ہیں، اپنے اپنے ورژن ہیں، ان کے اندر بھی فرق ہے، اور سابقہ کتابوں کی، آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا نہیں تھا. اس کی حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے تو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی چلے آ رہے ہیں. پہلا انقطاع جو ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہے، بڑا انقطاع، 600 سال حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آیا. پھر تشریف لائے رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے تو بہت سی وحی آئی ہیں، کتابیں آئی ہیں جو کامل ایڈیشن ہے ہدایت کا، اور کامل ہدایت نامہ ابھی آنا باقی تھا. جب وہ آ گیا تو اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا، اور اس کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا. تو بہرحال امکان ہے کہ دوسرے علاقوں میں بھی نبی اور رسول آئے ہوں، لیکن وہ جو بھی نبی اور رسول آیا ہوگا وہ بہرحال حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں سے ہوگا، اس سے باہر نبوت نہیں. یہ اللہ کا فیصلہ. قرآن مجید میں ایک لفظ اور بھی آتا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے منذر کو بھیجا، خبردار کرنے والے کو، ولکل قوم ہاد، ہر قوم میں ہم نے کسی ہادی رہنما کو بھیجا. تو نبوت اور رسالت سے کم تر بھی کچھ ہادی اور رہنما ہوتے رہے ہیں. جیسے حضرت لقمان کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور ان کے بارے میں جو زیادہ محقق رائے ہے وہ یہی ہے کہ وہ نبی اور رسول نہیں تھے، لیکن فطرت سلیمہ پر تھے اور وہ فطرت کے اندر توحید بھی موجود ہے، خیر و شر کی تمیز بھی موجود ہے، ایک اللہ کو کا جو ہے تعارف بھی موجود ہے، اسی کی بنیاد پر وہ لوگوں میں خیر کی تعلیم پھیلاتے تھے، انہیں توحید کی دعوت دیتے تھے، نہ نبی تھے نہ رسول تھے۔ تو ہدایت کا سلسلہ ایک لیول پر وہ بھی تھا کہ ایک شخص کی فطرت بالکل صحیح سالم ہے اور اس کے اندر کا جو ہے وہ جو حقیقی انسانیت ہے وہ پوری طرح محفوظ ہے، نور فطرت ہر طرح سے محفوظ ہے، پولیوٹڈ نہیں ہے، آلودہ نہیں ہوا، اور وہ لوگوں کو اسی فطرت کے حوالے سے تلقین اور رہنمائی کر رہا ہے، تو ہادی کا لفظ اس کو بھی کور کر جاتا ہے۔ لیکن نبی اور رسول جو بھی آیا حضرت ابراہیم کے بعد سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو آج سے تقریباً 4000 سال قبل کی شخصیت، تو پھر جو نبی آیا وہ انہی کی اولاد میں سے آیا۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، بلکہ پہلی آیت کا کچھ حصہ رہ گیا، فَمِنْهُمْ مُهْتَدْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ ہم نے نبوت اور رسالت رکھی تو انہی کی اولاد میں ہے، پہلے حضرت نوح کی اور پھر حضرت ابراہیم کی، لیکن ان کی تمام اولاد ہدایت یافتہ نہیں تھی، ان میں سے کچھ تھے جو ہدایت یافتہ تھے اور ان میں بہت بڑی تعداد فاسقوں پر مشتمل تھی۔ اب ہمارے ہاں تصور ہے سید زادے کا، جس کا نسلی رشتہ کسی نہ کسی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، حضرت فاطمہ تک پہنچ رہا ہے، حضرت علی تک پہنچ رہا ہے۔ آپ اہل کتاب کو دیکھیں جن کو ہم یہود کہتے ہیں، وہ تو پھر پشت در پشت سید زادے ہیں، اس لیے کہ وہ کس کی اولاد، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے جو ہیں حضرت یوسف، اور تمام بنی اسرائیل جو ہیں وہ سب کے سب حضرت یعقوب کے 11 بیٹوں کی اولاد ہیں، تو پشت در پشت نبیوں رسولوں کی اولاد ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے ہدایت یافتہ تھے، کتابیں بھی بھیجی، وہی بھی بھیجی، رسول بھی آئے، انہی کے اندر آئے، تو کچھ تھے جو ہدایت یافتہ تھے، لیکن کثیر منہم فاسقون، ان میں سے بڑی تعداد اکثریت فساق پر، نافرمانوں پر، سرکشوں پر مشتمل۔ یہ ہے ہسٹری، یہ نہیں ہے کہ نبوت اور رسالت کے ساتھ سے کوئی اگر نسبی رشتہ جڑ گیا کسی کا تو اب وہ پاک صاف ہے، اور نہیں، ضروری نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے اپنا ایک بیٹا ان کے سامنے غرق ہو رہا ہے، اور انجام ہر شخص کا اپنے عمل کے اعتبار سے ہوگا، حسب نسب کے اعتبار سے نہیں ہے۔ لیکن وہی جو غلط تصورات وہاں پر آئے آج ہم نے بھی اختیار کر لیے، بس سید زادہ ہے تو شرابی ہے، زانی ہے، کچھ بھی ہے، وہی قابل تعظیم ہے، وہی شاید سب سے بڑی روحانی شخصیت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ فمنہم مہتد و کثیر منہم فاسقون، وہ جو نسل در نسل سید زادے تھے ان کی بھی ایک عظیم اکثریت فاسقوں پر مشتمل تھی، جو نبیوں کی اولاد تھی، اور وہی ہیں جو آج مغضوب علیہم ہیں، قرآن نے کہا کہ ریجیکٹڈ، جنہیں معزول کیا گیا، اور جو اب شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ اور اللہ کے مخالف صف میں کھڑے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر اور بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں، حضرت نوح کے بعد بھی بہت سے رسول آئے، پھر حضرت ابراہیم آئے ہیں، پھر حضرت ابراہیم کے بعد بھی ان کی اولاد میں بہت سے رسول آئے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ، اور ان کے بعد بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ذکر ان کا کیا گیا، اس لیے کہ نبی اور رسول تو بہت آئے اس شاخ میں جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، جو حضرت یعقوب کے 11 بیٹوں سے آگے چلی، اس سلسلے کے آخری نبی اور رسول حضرت عیسیٰ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی وہ تھے، چنانچہ اور کسی کا ذکر نہیں کیا۔ اب آگے براہ راست عیسائیت پر، جس سے آج ہمارا اصل میں سروکار ہے، اس وقت دنیا میں سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے۔ تو وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمْ، ان سب کے بعد ہم نے پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو رسول بنا کر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. وآتیناہ الانجیل, اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی, انہیں بھی کتاب دی گئی. جیسے بات آئی نا, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب, رسولوں کے ساتھ ہم کتاب نازل کرتے رہے. تو عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کے رسول تھے, ان کے ساتھ جو کتاب نازل کی گئی ان پر وہ انجیل. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة, اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو فالو کیا, ان کی پیروی کی, ان کا اتباع کیا, ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحمت پیدا کی. خاص طور پر شروع کے دور کے جو عیسائی تھے, عیسائی راہب وغیرہ, ان کے اندر بڑی رقت قلبی, وہ اللہ کے سامنے سجد بسجود ہیں. انہی میں سے وہ بھی تھے نا جو چند آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, نجاشی نے بھیجا تھا اور ایک بہت بڑا وفد آیا تھا, اور قرآن مجید کی آیات جب پڑھ کر سنائی گئی تو اسی محفل میں ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. بحیرہ راہب بھی انہی میں سے تھا. ایک طرف یہود تھے کہ ان کے دل سخت سے سختر ہو گئے, بنی اسرائیل میں یہود. حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے اندر یہ چیز تھی اور ابتدائی دور میں بہت نمایاں تھی, رافت اور رحمت, نرمی اور شفقت. ورحبانیت ابتدعوها, اب وہ اصل سوال کا جواب آ رہا ہے کہ اگر تمام رسولوں کے ذمے میں تھا نظام عدل قائم کرنا, اور اس کے لیے پھر تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے, لوہے کی قوت کو بھی ہاتھ میں لینا پڑتا ہے, تو وہاں تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور جبکہ وہ کوئی بہت پرانے رسول بھی نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصرن قبل وہی آخری رسول تھے تاریخی اعتبار سے. چنانچہ فرمایا کہ یہ رہبانیت جو انہوں نے ایجاد کر لی تھی, رہبانیت, عیسائی راہب, رہبانیت کیا ہے؟ راہب کا اصل مطلب ہے خوف, خدا خوفی, اللہ سے ڈرنے والے. یوں سمجھیے کہ ہم آج اپنی جو ہماری ٹرمینالوجی ہے دین کی, اس کے اعتبار سے متقی لوگ, پرہیزگار لوگ, اللہ سے ڈرنے والے. تو انہوں نے یہ جو ایک سلسلہ ایجاد کیا, لیکن اس اللہ سے ڈرنا اور تقوی کے نتیجے میں جو رستہ انہوں نے اختیار کر لیا, وہ رہبانیت ایک ٹرمینالوجی بن گئی. وہ کیا تھا؟ زندگی کی منجار سے کٹ کر خانقاہوں میں اور غاروں میں زندگی گزار دو, نہ شادی کرو, نہ کوئی کاروبار دنیا بھی, بس اللہ سے لو لگاؤ اور ضبط نفس اس کی پریکٹس کرو, نفس کے تقاضوں کو روکو, کچلو, اپنے آپ پر سختی کرو, سخت ماحول کے اندر رہو تاکہ روحانی ترقی ہو, اللہ ہم سے راضی ہو, دنیا سے قطع تعلق ہو, اللہ سے تعلق جوڑا جائے. یہ ہے رہبانیت. چنانچہ یہ جو ہے اب عیسائیت کے اندر یہ چیز فروغ پا گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تو کہا جاتا ہے کہ 12 ان کے حواریین تھے, ان میں سے بھی ایک تھا جو غدار ثابت ہوا. لیکن بعد میں جب یہ عیسائیت پھیلی ہے تو آہستہ آہستہ, ایک تو پال بعد میں آ گیا, وہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے 70-80 برس کے بعد کی کہ وہ ایک پرسنالٹی ہے, اور اس نے آ کر ٹرینیٹی جو ہے تثلیث کا فلسفہ ایجاد کر دیا. اور اسی طریقے سے شریعت کے حوالے سے اس وقت بھی موجودہ انجیل میں یہ الفاظ اب بھی موجود ہیں کہ شریعت تم سے ساقط نہیں کی گئی, بلکہ موسیٰ کو جو شریعت دی گئی تھی وہی تمہارے لیے نافذ العمل ہے, اسی پر عمل کرنا اور اسی کو نافذ کرنا تمہارے ذمے. لیکن اس نے کہا کہ شریعت ساقط کر دی گئی ہے. آہستہ آہستہ اس نے پھر یہ نیکی نے پھر یہ سروپ ڈھال لیا, رہبانیت. چنانچہ الفاظ یہ وہ رہبانیت ابتدعوها, اور یہ جو رہبانیت ہے یہ ان کی اپنی ایجاد ہے, یہ بدعت ہے جو انہوں نے شروع کی. لفظ بدعت آیا یہاں پر, ایک نئی چیز جو دین میں تھی نہیں, خود ایجاد کر لینا, کسی کام کو ثواب کا ذریعہ سمجھنا, اور کوئی عمل ایسا شروع کر دینا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں نہیں تھا, اور اسے سمجھنا کہ یہ دین کا حصہ ہے اور اس سے ثواب ملتا ہے, اس کا نام بدعت ہے. چنانچہ ان کے ہاں یہ سب سے بڑی بدعت, اور اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بدعت نیک نیتی سے کی گئی تھی, اس لیے کہ آگے الفاظ آ رہے ہیں, ما کتبناها علیہم, ہم نے تو ان پر یہ رہبانیت فرض نہیں کی تھی, ہرگز ہماری طرف سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا یہ حصہ نہیں تھی, ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ, مگر یہ کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے. یعنی اس میں دو انداز سے اس کا مفہوم بیان کیا گیا کہ انہوں نے یہ جو رہبانیت کا انداز اختیار کر لیا, ترک دنیا کا, دنیا سے کٹ کر رہنا روحانی ترقی کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, یہ تھا اللہ کو راضی کرنے ہی کے جذبے سے ایک ام کا عمل, مقصد نیک تھا, وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے. یعنی یہ دین کو بگاڑنا مقصود نہیں تھا, کوئی منفی اس کے پیچھے انٹینشنز نہیں تھی, انٹینشن نیک تھی لیکن غلط رستہ اختیار کیا, فطرت کے خلاف تھا, انبیاء اور رسولوں کی تعلیم کے خلاف تھا. یہ ہے وہ رہبانیت. دوسرا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ ہم نے ان پر یہ چیز رہبانیت ہرگز لازم اور فرض نہیں کی تھی, ہم نے اس کی تعلیم نہیں دی تھی, ہاں یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ کو راضی کرو. بہرحال وہ اسی نیک جذبے میں انہوں نے اپنے آپ کو یہ تصور عام کر کے, اور اس کے حوالے سے اب آپ سوچئے کہ کتنی سختی انہوں نے اپنے اوپر برداشت کی ہے. انسان کے اندر دنیا کی اور مال کی محبت انٹرنزک اندر موجود ہے, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, مال کی محبت میں بڑا سخت ہے, یہ اس کی طبیعت کا حصہ ہے. اسی طرح انسان آرام پسند ہے, اسی طرح انسان کے اندر بے شمار وہ حیوانی خواہشات ہیں اور تقاضے ہیں جو بڑے اسٹرانگ ہیں, ان سب کو ایک طرف رکھ کر اور گویا ان سب پر چھری پھیر کر اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ان سب سے کاٹ لینا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. یہ تھا نیکی کا جذبہ. مجھے شعر یاد آ رہا ہے مولانا رومی کا کہ مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ, عیسیٰ کے دین میں, یعنی حضرت عیسیٰ کے جو پیروکار ہیں انہوں نے جو دین اختیار کر لیا, حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی لیکن عیسائیت تو اب اسی کا نام ہے, ان کے ہاں جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ غار اور کھو میں جا کر رہنا, دنیا سے کٹ کر رہنا, یہ ٹاپ کا عمل ہے. اور مصلحت در دین ما جنگو شکو, ہمارا دین تو وہ بھی انہیں بھی اللہ کا دین پہنچا تھا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھی اللہ کا دین پہنچا ہے, ہمارے دین میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا, زمین آسمان کا فرق یہ ہے. اور جہاد و قتال کیوں ہے؟ وہی جو پچھلی آیت ہے, وانزلنا الحدید فیہ باس شدید, اللہ کی وفاداری میں, اللہ اور رسول کی وفاداری میں باطل قوتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد, یہ جہاد ہے. اور باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ایک سٹیج پر آپ کو ہاتھ میں تلوار اور ہتھیار لینا پڑتے ہیں, اور خون تو لازمن دینا ہی پڑتا ہے, قربانی تو لازمن دینی پڑتی ہے. یہ وہ تھا جو ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ آسمانی مذاہب میں اس وقت سب سے بڑا مذہب تعداد کے اعتبار سے وہ تو عیسائیت ہے, وہاں تو کوئی قتال اور جہاد کا تصور ہی نہیں, حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں گویا تھا ہی نہیں. یہ سارے تصورات ان کے اپنے ایجاد کردہ ہیں, یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا حصہ نہیں. قرآن نے واضح کر, فما رعوها حق رعایتها, پھر اس کو نبھا نہیں سکے جیسے کہ اس کو نبھانے کا حق تھا. ایک رستہ تو اپنے لیے منتخب کر لیا, دنیا سے کٹ جاؤ, اپنے آپ کو سختیاں اور اذیتیں دو, لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کر لو, لیکن یہ چونکہ خلاف فطرت تھا لہذا نبھا نہیں سکے, اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکے. بہت کم تھے جو واقعتاً صحیح راہ بنے, ورنہ وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کی خانقاہیں جو ہیں وہ حرامی بچوں کی تہخانے جو ہیں ان کا قبرستان ہوتی. رابانیت مرد بھی راہب ہیں, عورتیں بھی ہیں, ننز ہیں, وہ بھی بظاہر جو ہے غیر شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں, دنیا سے کٹے ہوئے ہیں, صرف اللہ سے دعا لگا رہے ہیں, لیکن فطرت پچھاڑ دیتی ہے. فما راؤ بھاگ پر آیا تھی، ایک ایسی چیز انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لی تھی جو خلاف فطرت تھی، لہٰذا اس کو نبھا بھی نہیں سکے چاہے ان کا جذبہ کتنا ہی نیک تھا، فطرت نے انہیں پچھاڑ دیا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ان میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں صحیح معنی میں، اور ایمان والے کون ہیں ان کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، تو ان میں سے جو واقعی ایمان والے تھے ان کو ہم نے ان کا اجر عطا کیا، اور اکثر ان میں وہ ہیں، ان میں بھی اکثریت وہ ہے جو فاسقوں پر مشتمل ہے. یہ ہے قرآن کا ورڈکٹ. اب انبیاء اور رسولوں کے حوالے سے اب بات مکمل ہو گئی. آخر میں اہل کتاب سے یہ کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو اس وقت رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، تو اللہ نے اب یہ رسول بھیجے ہیں، اس وقت دین حق یہ ہے اسلام. اگر واقعی اللہ کو مانتے ہو اور رسالت پر ایمان ہے تو پھر اس رسول پر کا انکار کیسے کر رہے؟ اسی سلسلے رسالت کی آخری کڑی ہے، اور یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. لہذا ایمان ان پر لاؤ. وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے تمہیں دوہرا حصہ عطا کرے گا. یہ دوہرے حصے کی یہ بھی مضمون یہ سورہ قصص میں آیا ہے پیچھے. اہل ایمان میں سے جو ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر، اللہ تعالیٰ انہیں دوہرا اجر عطا کرے گا. کہ پہلے سابقہ رسولوں کو اور نبیوں کو بھی مان رہے تھے، اور اب موجودہ رسول اللہ کے اللہ نے جنہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے ان پر بھی ایمان لے آئے، تو یہ دوہرے اجر کے مستحق ہیں. جس کی مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن سلام کا نام لیا جاتا تھا کہ یہود میں سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ عالم تھے، علماء یہود میں سے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور جریر القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا. تو یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور وہ تمہارے لیے وہ نور فراہم کرے گا جس میں تم چل سکو گے، جس کی روشنی میں. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا سورہ تحریر کا جو ابتدائی حصہ ہم نے پڑھا تھا اس میں وہ مضمون آیا تھا کہ قیامت کے دن جو مشکل مراحل ہوں گے میدان حشر کے، ان میں کامیابی سے وہی گزرے گا جس کے اندر ایمان حقیقی کا نور بھی ہوگا اور اعمال صالحہ کا نور، اور وہ نور اس دن ریفلیکٹ کرے گا، اس کی روشنی میں وہ جائیں گے. اب تمہیں وہ نور تب ملے گا جب اس رسول پر ایمان لاؤ. کہنے کو تو تم رسولوں کو مانتے ہو، عیسائی کون ہے؟ عیسائی بھی سابقہ تمام رسولوں کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ سمیت تمام سابقہ رسول. بائبل جو آج بھی کہلاتی ہے، عہد نامہ قدیم جو اس کا پہلا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کی داستان ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ بائبل کا حصہ ہے. یعنی ان تمام نبیوں کو عیسائی بھی مانتے ہیں، ایک رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں وہ روشنی ملے گی جو تمہیں میدان حشر کے مشکل مراحل سے گزار دے گی کامیابی کے ساتھ. تمشون بہ ویغفر لکم، اور جو تمہاری خطائیں رہ بھی گئیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سچی توبہ کرو تو بڑے سے بڑی خطا کو معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑا جرم جو ہے ایسے صاف ہو جاتا ہے، کلین سلیٹ آدمی توبہ ہو سچی. لِاللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، تاکہ اہل ایمان اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالی کے فضل میں سے کسی چیز پر بھی دسترس نہیں رکھتے. اس آیت کا بھی دو طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے، بہرحال اب حتمی طور پر مضمون ایک ہی ہے. ایک یہ کہ اہل کتاب کو یہ تھا کہ ہماری ہی نسل میں، خاص طور پر بنو اسرائیل، سارے نبی اور رسول حضرت موسیٰ کے بعد اسی شاخ میں آئے ہیں، تو آخری نبی اور رسول بھی ہمارے ہی شاخ میں ہوگا، یہود کا یہ تصور تھا. لہذا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکاری تھے. تو ایک تو یہ کہ تاکہ اہل ایمان کو یہ پتہ چل جائے، ایک ترجمہ اس طرح سے کیا گیا کہ انہیں اللہ کے فضل پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل نبوت اور رسالت جسے چاہے عطا کرے. پہلے بنو اسرائیل میں چلی آ رہی تھی پچھلے 2000 سال سے، اب یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو عطا کر دی، یہ اس کا فیصلہ. اور نہ تمہیں اعتراض کرنے کا حق ہے اور نہ تمہیں کوئی اختیار اللہ نے دیا ہے، نہیں مانو گے تو نقصان اپنا کرو گے. یہ بات واضح ہو جائے ان پر. خواہش تو ان کی یہ تھی، تمنا یہ تھی، توقع یہ تھی، آرزو یہ تھی کہ آخری نبی اور رسول جس کی فضیلت بیان ہوئی ہے تمام آسمانی کتابوں میں وہ ہماری نسل میں سے ہوں گے. آ گئے دوسری جگہ بنو اسماعیل میں، تو واضح ہو جائے ان پر کہ اللہ کے اس فضل پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. وان الفضل بید اللہ، فضل کل کا کل اللہ کے اختیار میں، یوتی ہی من یشاء، جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے. دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھے کہ اب انہیں اللہ کے فضل میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، وہ اللہ کے فضل سے یکسر محروم نہیں ہو گئے. اگر اس آخری رسول کو مان لیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہری رحمت عطا کرے گا، تم اللہ کے فضل سے محروم یکسر نہیں ہو گئے ہو. اللہ کا فضل، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، یہ سب کچھ تمہارے لیے اس کے دروازے کھلے ہیں اگر اس رسول پر ایمان لے آؤ. وہ تو تمہیں دوہرا اجر دینے کے لیے تیار. تو یہ دونوں ہی اعتبار سے بہت بامانی ہے یہ معاملہ. وان الفضل بید اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ ہے سورہ حدید کا آخری رکوع، اور اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا اس رکوع میں اصل میں اسی مضمون کو مکمل کیا گیا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد، کہ جو مغالطے ہو سکتے تھے ان کو رفع کر دیا گیا. چند باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے، ایک تو کراچی کے حالات، اب اس پر جتنی بھی تشویش کا اظہار کیا جائے کم ہے. بہرحال کراچی کی سچویشن ایسی ہے کہ یہ لفظ، یہ محاورہ پورا اس پر فٹ آتا ہے کہ بارود کے ڈھیر پر ہے اس وقت. کسی بھی وقت یہ بارود پھٹا اگر تو پھر جو تباہی آئے گی. اس لیے کہ جو متحارب قوتیں ہیں بالخصوص ایم کیو ایم، انہوں نے وہ کچھ اسلحہ فراہم کیا ہوا ہے، وہ تیاری کی ہوئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. چنانچہ فوج بھی جانے سے ڈرتی کیوں ہے یا کیوں نہیں، ریلکٹنس کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوگا کیا. میں آپ کو یاد کرا دوں، تھوڑا عرصہ پہلے ذوالفقار مرزا نے وہ کہ ایک ایسی بات کہہ دی تھی کہ جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، لیکن کفن پھاڑ کر جیسے مردہ بولتا ہے اس طریقے سے اس نے ایک حقیقت کا اظہار کیا تھا. ایک بہت بڑی سازش تیار، اور وہ اسی کا حصہ ہے کہ اب وہی جو فوجی ایکشن کے سب سے زیادہ مخالف تھے وہ خود کہہ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں فوج کو بھیجو. اندیشہ کیا ہے؟ اس کے پورے امکانات موجود ہیں. ذوالفقار مرزا نے کیا کہا تھا؟ امریکہ، برطانیہ اور وہ جو بہت بڑے لیڈر لندن میں مقیم ہیں مل کر پاکستان توڑنے کی سازش کر رہے ہیں. اور اس وقت پھر آئی ایس آئی وغیرہ حرکت میں آئی، جو بھی ہوا، لیکن وہ ایسے مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ وہ بالکل سارے، جسے ہم کہتے ہیں کہ میدان ان کے لیے بالکل ہموار ہو گیا تھا، اور جو ان کے مقاصد تھے ان کے دو ہاتھ ہی رہ گئے تھے اس تک پہنچنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت روکا. اصل میں جس چیز کا خدشہ ہے وہ کیا ہے کہ فوج جب جائے گی، فوج جب پہلے بھی گئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ بہت تباہی مچی تھی. اب تو ان کی تیاریاں بہت زیادہ ہیں، بدقسمتی، اور صرف ایک ایم کیو ایم نہیں ہے، باقی بھی متحارب گروہ جو ہیں وہ بڑی تیاری سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو کنٹینر کے کنٹینر غائب ہوتے رہے ہیں اسلحے کے، وہ کہاں ہے سارا اسلحہ؟ اور اس سے پہلے ہی تیاریاں بہت تھیں، جس میں کوئی ذرہ برابر بھی شائبہ شک نہیں ہے. ٹریننگ اور ایک خاص مہاجر لبریشن آرمی، کچھ اس قسم کا نام بھی جو ہے وہ اب کچھ دیا جا رہا ہے. تو بہرکت یہ جو ہے کہ فوج آئے تو اسی وقت یہ طوفان اٹھا دے کہ فوج ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے. ویسے بھی پاکستانی فوج کی شہرت دنیا میں کوئی اچھی تو نہیں ہے، روگ آرمی کے طور پر اس کو کہا جاتا ہے، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. اس فوج کے ذریعے امریکہ انسانی حقوق پامال کروائے تو سب جائز ہے، لیکن جب وہاں سے یہ بات اٹھے گی تو کیا ہوگا؟ اب پھر یو این او کو مداخلت کا موقع دیا جائے گا، وہ جا کر وہاں کے لوگوں کو ان کے انسانی حقوق جو ہیں فوج کے ظالم شکنجے سے نجات دلانے کے لیے یو این او جو ہے وہ آئے۔ یہ ساری اسکیم پہلے سے تیار تھی۔ بہرحال روکنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ ہماری جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس میں کئی مرتبہ یہ ایسے سٹیج پر پہنچے ہیں کہ جب یہ معاملہ جو ہے بالکل دو ہاتھ رہ گیا تھا اور انہیں اپنے یہ مقاصد پورے ہوتے بالکل نظر آ رہے تھے کھلی آنکھوں سے، لیکن پھر اللہ نے کوئی ایسی سچویشن ڈال دی بیچ میں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ڈیلے ہوا معاملہ۔ بھارت کراچی کی صورتحال، روزانہ لاشوں کا ملنا اور ایک بد امنی کی کیفیت، وہ آپ کے علم میں ہی ہے، اور جس طرح سے تین متحارب گروہ ہیں، پہلے ٹارگٹ کلنگ کس لیول پر ہوتی رہی ہے، اور اگر یہ جسے کہتے ہیں کہ فری فال آؤٹ کسی وقت ہو گیا تو واقعی بارود کے ڈھیر پر اس وقت کراچی بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور کراچی بہرحال کوئی کم اہمیت کی چیز نہیں ہے، ان کے عزائم اگر اس کو الگ کر کے کوئی بنانے کی ہیں تو پاکستان کے حوالے سے یہ چیز کتنی خوفناک نتائج کی حامل ہو سکتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا معاملہ عالم اسلام کے حوالے سے شام، اور اس کا ذکر پہلے بھی دو مقامات پر ہو چکا، مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تو گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن شام کا معاملہ بھی بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے اور بہت سنگین صورتحال سے دوچار۔ امریکہ کی براہ راست دھمکی آ گئی ہے، اور یہ کہ وہ شام پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، جس پر دوسری طرف جو ہے وہ رشیا نے بھی کہہ دیا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو پھر ہم سعودی عرب کے اوپر حملہ کریں گے، اور وہ بات جو ہے کہ الملحمۃ العظما، ایک بہت بڑی آخری تیسری عالمگیر جنگ جو ہے، بہت عرصے سے یہ بات کہی جا رہی ہے، باری محترم بھی کہتے رہے ہیں، اسی کی تفصیل ہے اس کتاب میں جو میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، یہ پورا نقشہ آپ کو اس میں مل جائے گا کہ کس ترتیب سے یہ معاملات آگے بڑھے ہیں، اور الٹیمیٹلی مشرق وسطی ہی تیسری عالمی جنگ کا میدان بننے والا ہے، اور عربوں پر بہت بڑی قیامت آنے والی ہے۔ اس کی خبر صحیح احادیث میں موجود ہے، چنانچہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گمبھیر ہو رہی ہے صورت، اور سب سمجھتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ کسی کی طرف سے اقدام ہو گیا تو عالمگیر جنگ چھڑ جائے گی، ادھر سے رشیا تلا بیٹھا ہے، ادھر سے امریکہ تلا بیٹھا ہے، اور اسرائیل تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ چنانچہ نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو اس کا جواب، یہ روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ نے حملہ کیا تو اس کا جواب اسرائیل پر حملے کی شکل میں بھی ہم دے سکتے ہیں۔ یہی ہے کہ جس سے تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی، اور اصل مقصد پیچھے جیوز ہیں، انہیں اپنا گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ اس سے پہلے عربوں کے اندر جو بھی ریزسٹنس ہو سکتی ہے اور جو جہادی قوتیں ہو سکتی ہیں ان کو بالکل نیست و نابود کرنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں سعودی عرب کو کیمیکل ویپنز امریکہ فراہم کر رہا ہے، ان کے خلاف، مجاہدین کے خلاف، اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کیمیکل ویپنز۔ اور ایک خبر یہ بھی پہنچی ہے، وہ بھی مصدقہ ہے، انڈیپینڈنٹ نیوز ایک لندن کا اخبار ہے، کہ اسرائیل جو ہے وہ کیمیکل ویپن سے آگے بایولوجیکل ویپنز تیار کر رہا ہے کہ وہ زیادہ افیکٹو ہیں، اور اس کے اندر جو چیز تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایسا بایولوجیکل ویپن کہ جو عرب کی نسل جو ہے اسی پر افیکٹ کرے گا۔ تو عربوں کے اوپر جو ایک بہت بڑی قیامت آنے والی ہے، ڈاکٹر بہت عرصے سے کہتے تھے اور احادیث میں موجود ہے، وہ کسی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، اس کا سامان تیار کیا جا رہا ہے بھرپور انداز میں۔ اور اصل معاملہ کیا ہے؟ ہماری بحثیت مجموعی اللہ کے دین سے بے وفائی اور بدداری۔ چنانچہ ان کے اپنے الفاظ میرے کانوں میں اس وقت بھی گونج رہے ہیں، تو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ امت مسلمہ میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، جن کی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا اور پھر انہوں نے اللہ کے دین سے بے وفائی کی، اور نمبر دو پر بڑے مجرم یہ اہل پاکستان ہیں، جنہیں آزاد خطہ اسلام کے نام پر اللہ نے عطا کیا تھا۔ چنانچہ ہم بھی مسلسل عذاب بھگت رہے ہیں، مسلسل عذاب، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، بہرحال اور پھر یہ بھی خبر ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے کہ بالآخر دجالی قوتیں ناکام ہوں گی اور اللہ کے وفاداروں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا اور پھر وہ نظام خلافت پھر آئے گا، خلافت علی منہاج النبوہ، وہ نظام پھر دنیا میں قائم ہوگا اور وہ گلوبل ہوگا، پوری دنیا کے اوپر پھر اللہ کا دین قائم ہوگا، رب کی دھرتی پر واقعی رب کا نظام، وہ جو اللہ نے دین اور میزان دیا وہ نصب ہو کر رہے گی بالآخر قیامت سے قبل. اب اس کے لیے جو محنت کر رہا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور اس وقت جو امت پر عذاب ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.